السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ہمارے ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر 0800-777-789 0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے آغاز کریں گے اور پھر جائزہ لیں گے ایس پی داور کے قتل کی تحقیقات بین الاقوامی سطح پر کرانے کے مطالبات اور امکانات کا. واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینکس پولیٹیکٹ اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا جس میں پاکستان کے خلیجی ریاستوں اور سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. اس کا ایک تجزیہ پیش کریں گے. اور آخر میں امریکہ میں ایک جج نے وائٹ ہاؤس سے کہا ہے کہ وہ نشریاتی ادارے سی این این کے رپورٹر کے کریڈینشلز کو بحال کرے جنہیں منسوخ کیا گیا تھا. صحافت کے لیے فیصلہ کتنا اہم ہے، ایک تجزیہ پیش کریں گے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے یو ٹرن سے متعلق بیان پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا. وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ میں یہ ہے کہ یو ٹرن نہ لینے والا کبھی کامیاب رہنما نہیں ہوتا، اور جو یو ٹرن لینا نہیں جانتا اس سے بڑا بیوقوف لیڈر کوئی نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے اس بارے میں کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہٹلر اور نیپولین سے نہیں دی، یحییٰ یا ضیاءالحق جیسے ڈکٹیٹر، اس نے بھی اپنے آپ کو ہٹلر اور نیپولین سے مشابہت نہیں دی. یو ٹرن لینا وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یو ٹرن لیتا ہوں کامیاب جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے میری سوچ ہٹلر جیسی ہے، نیپولین جیسی ہے، میں نے یو ٹرن لیا ہے، میں کامیاب جاؤں گا. پاکستان کے جتنے ڈیموکریٹک لوگ ہیں ان کو اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے.
اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب حکومت کے سابق ترجمان ملک احمد خان کہتے ہیں،
نیپولین کی تاریخ کے ساتھ عمران خان صاحب کو یہ کیوں یہ ریفرنس آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ریفرنس کیوں دینا پڑا؟ نہ نیپولین کے حالات، نہ نیپولین کی تاریخ کا حوالہ، اور پھر ہٹلر کے ساتھ کیا مماثلت ان کی؟ نہ وہ تاریخ نہ حالات کے ساتھ وہ ان کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ ایگزامپلس دے کے کہ یو ٹرن نہیں لینا. اچھا چلے، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے قرض نہیں لینا، آپ قرض لیں جا کر، یہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ریفارم کرنی ہے اور بعد میں نہ کریں. جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل پبلک کنزمپشن کے لیے نریٹیوز لیں کہ میں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرنی اور بعد میں کریں، آئی جی پی پنجاب پہ کریں، آئی جی پی اسلام آباد پہ کریں، آپ اے ڈی خواجہ پر اور سٹینڈ لیں، اس پر اور سٹینڈ لیں. یہ یو ٹرن تو اسی جھوٹ کی بنیاد پر اس کو کہا جا رہا تھا.
اور عمران خان کے یو ٹرن کے بیان پر کراچی سے رکن اسمبلی اور وفاقی وزیر علی زیدی پی ٹی آئی سے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یو ٹرن کا بیان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بلکہ فیصلوں میں لچک کے بارے میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں.
حیرت علی کا ایک بڑا اچھا کال ہے کہ فلیکسیبل ہونا زندہ انسان کی نشانی ہے، اکڑا ہوا مردہ ہوتا ہے. فلیکسیبلٹی الگ چیز ہے، آپ فیصلے کرتے ہیں and you change decisions as and when you go because آپ کا مقصد ایک ہوتا ہے. آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ نے ڈیسٹینیشن اپنے لیے بنائی ہے کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے، جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، اس کے لیے آپ راستہ بھی چینج کرتے ہیں.
تو یہ تھے کچھ بیانات. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے بہت ممتاز تجزیہ کار اکرام سہگل، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود، پروفیسر آف لاء ہیں، اور اس کے علاوہ انتہائی ممتاز نام ہے ان کا بھی، ہمارے پروگراموں کا جانا پہچانا نام بھی ہیں. السلام علیکم جی، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. سہگل صاحب، آپ سے ابتدا کرتی ہوں. پاکستان کے لیے سیاسی، اقتصادی اور سماجی سطح پر مسائل کی بڑی بھرمار ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں لیڈروں کی بیان بازی صورتحال کو سلجھانے میں کوئی مدد دے گی یا صورتحال کو مزید الجھاتی چلی جائے گی؟ اور یا کیا یہ بیانیاں درست ہے کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے؟
بچوں والی بات کر رہے ہیں جی، میں تو حیران ہو گیا. اگر لچک کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی بھی سیاسی لیڈر اور کوئی بھی لیڈر اور کسی جگہ میں جب تک وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کو لینا کہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. ناؤ انفارچونیٹلی لفظ ایک پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی لفظ ایک پکڑ لیتے ہیں اور اس لفظ کے اوپر پھر میں اوائڈ کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے سے جو عمران خان صاحب پر ایک لگایا ہوا الزام ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یو ٹرن جو ہے وہ انہوں نے ایک مثال دیا تھا کہ بھائی اگر ہٹلر ہو یا نیپولین اگر وہ دیکھتا کہ بھائی یہ ویدر ہے جس طرح ہوگا اس طرح تو وہ فلیکسیبل ہوتا، جس طرح ان کو لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ فال بیک کریں، اتنی بڑی ڈیفیٹ نہیں ہوتی کہ پوری آرمی کی آرمی ان کی نقصان میں آتی. اس کے اندر یو ٹرن کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے فلیکسیبلٹی کی، لچک کی بات. نہ دیکھنے یہ ہے، دیکھیں اب میں ایک مثال دے رہے تھے یہ پنجاب کے فارمر جو تھے اسپوکس مین، میں حیران ہو گیا یہ جو لوٹ مار ان نے کیا ہے پی پی نے، پہلے پی پی بی نے اور پھر پی ایم ایل این نے، اس کی وجہ سے ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے عمران خان سے بیچ میں اور ان کے بیچ میں کیئر ٹیکر وہ ایک تھا لارڈ تھا یا جو آیا تھا پرائم منسٹر تھے ان کے تھے، وہ بےچارے جو 90 دن انہوں نے گزارے ہیں کسی مصیبت میں گزارے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے ٹریجری میں، ان کو نہیں تھا، خیر وہی جانے والے تھے آئی ایم ایف کے پاس. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جس حالت میں آج پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے، جس لوگوں نے وہ کیا، اب ان کو بولتے جی آپ بیک کرنے جا رہے ہیں. اب جنہوں حیرانی والی بات ہے، جتنا قرضہ پی 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 نے چڑھایا اور اس کے اوپر ڈبل اور ٹربل قرضہ یہ میں نے چڑھایا، اس کا تو مثال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں یہ قرضے برضے یہ رک گئے تھے. شوکت عزیز نے ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ ہم یہ کٹورا توڑ دیں گے، یہ ایگنی بال کبھی نہیں استعمال ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پی 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 پہلے آیا، ان نے شروع کیا اور اس وقت ایم ایل این تو حد کر دیا. اسحاق ڈار صاحب نے اتنی اکنامک جینیس کہلائے جاتے تھے، وہ جا کے اب بیٹھ گئے لندن میں، واپس نہیں آتے تو فیس دی کنسیکوئنسز. بات یہ ہے کہ جی یو ٹرن کی جو بات کرتے ہیں، عمران نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. بات یہ کی ہے کہ جب آپ کے مستقبل، آپ کے قوم کی مستقبل کہیں پر آپ کی دشواریاں ہیں، آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا. آپ نے اگر کچھ بات کر دی تو وہ قرآن میں لکھا ہوا آیات آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے بولا ہے کہ جی ہم اس کو ہم بدل سکتے ہیں، اور اس بدلنے چونکہ لوگوں یہ ان کی بدلنے پریفرڈ دیئر ویل بینگ پرسپیریٹی یہ ضرورت ہے. اور یہ جو خوشی شاہ صاحب بات کرتے ہیں، یہ سب یہ بچوں والی بات، ہٹلر اور نیپولین سب کم آن جی، تھوڑی سی میچیورٹی ہونی چاہیے. ابھی اتنے سال پولیٹیشین رہے ہیں، اتنے سال اسمبلی میں رہے ہیں، ان کو اتنی میچیورٹی نہیں آئی ہے کہ میچیور بات کریں اور وہ بات کریں جو پاکستان کے فائدے کے لیے. اگر عمران خان صاحب ہے غلطیاں کی ہیں اور آپ اس پر ضرور آپ بات کریں، لیکن جو بات ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کے بعد اس کو آپ ایک بات کی بتنگڑ یہ نہیں بنانا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر محمود سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی لیڈروں سے یہ رویہ، اس رویے کی توقع کرنا کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ عوام کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، اور کیا ایک دوسرے کے بیانات پر مزید بیان بازی کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا؟ آپ کس طرح سے اس سارے صورتحال کو، اس سارے رویے کو دیکھ رہے ہیں، سیاسی رویہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی قیادت نے اپنایا ہے، چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں؟
دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ملک جو ہے کافی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو ہماری سیاسی گفتگو کا معیار ہے وہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں ایک میچور جمہوری پروسیس کا ہونا چاہیے. لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہی جگہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈی سٹیبلائزیشن کی سیاست کرتے ہیں، آپ نعرہ بازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افیکٹو اپوزیشن کی، شاید چند حدود سے آگے نکل گئے لیکن بہت افیکٹو رہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، عمران صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی، یہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر سکے اس بات کو کہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، اب آپ حکومت میں ہیں. اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ جگہ کے وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو آپ کو نبی تلی سوچ سمجھ کے ریسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو کنٹینر کی سیاست تھی وہ ابھی تک لگتا ہے کہ ان کے سسٹم سے نکلی نہیں. وہ ایک آدھ یہ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ ان کی پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ہو رہی. سہگل صاحب نے لمبی بات کر دی کہ قرضے کس نے چڑھائے تھے, وہ موضوع گفتگو نہیں ہے اس وقت. موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا یہ زیب دیتا ہے جو جس طرح کی گفتگو وزراء کر رہے ہیں اسمبلی میں, جس طرح کے الفاظ عمران صاحب استعمال کر رہے ہیں, ان کو ایک آدھ ان کی رٹی رٹائی تقریریں ہیں. وہ چاہے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے سکول میں ایڈریس کرنا ہو تو وہی تقریر ہوتی ہے جو کنٹینر پہ کی گئی تھی. اب یہ یو ٹرن ہے کوئی مناسب لفظ نہیں ہے, اور میں کوئی اپوزیشن کو بری الزام نہیں کر رہا, لیکن میرا زور اسی بات پہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور حکومت کے انچارج ہوتے ہیں اور مشکل چیزوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے, تو بالکل یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائیو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ اور وہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کی بات ہوئی, لیکن یہ اب صورتحال ہے اور اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کریں. لیکن اس کے بجائے یہ نعرہ بازی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ وہ اس قسم کے پیرائے میں بات کرے جس سے چیزوں کو سٹیبلٹی ملے, کہ جہاں پہ پارلیمنٹ میں گفتگو کا وقار بڑھے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا باقی چیزوں سے وقت نکالیں اور پارلیمنٹ میں جایا کریں, اور پارلیمنٹ میں ایسی بات کریں جو وہاں پہ گفتگو کے معیار متعین کرے. تو یہ پاکستان جو بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور ایک نئی حکومت آئی ہے جنہوں نے, تو ان کا وہ ایک ریسپانسبلی آگے چلنا چاہیے. مجھے خدشہ ہے کہ ابھی تک وہ اس قسم کی ریسپانسبلٹی نہیں دکھائی گئی جو ایک اپوزیشن کو جب اقتدار ملتا ہے تو اسے دکھانی چاہیے.
اچھا, ہم دوسرا ہمارا جو موضوع ہے آج پاکستانی کے بارے میں, وہ خیبر پختونخوا کے ایس پی طاہر ڈاور کے قتل کی تفتیش کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی جے آئی ٹی کو مقتول پولیس افسر کے بھائی احمد الدین داور نے یہ کہہ کر مسترد کیا ہے کہ چونکہ اس واقعے میں دو ملک ملوث ہیں اس لیے بین الاقوامی اداروں سے تفتیش کرانی چاہیے. تو ڈاکٹر محمود, آپ کا چونکہ تعلق قانون سے ہے, پہلے آپ سے میرا سوال ہے, جس کے بعد سہگل صاحب سے میرا ایک اور تفصیلی سوال, ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی میں. آپ یہ بتائیے گا کہ جے آئی ٹی کی تشکیل کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے جو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس میں پاکستان اور افغانستان دو ملک ملوث ہیں اس لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تحقیقات کو ہی تسلیم کیا جائے گا, کیا یہ ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس کو کس طرح سے آگے
ممکن تو ہے, لیکن یہ اتنا کوئی سیدھا اور آسان کام نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا بھائی صاحب کا بیان ہے وہ زیادہ ایک کامنٹ ہے جس طرح ہماری حکومت نے اس سارے واقعے پہ ڈیل کیا, کہ اس سے کوئی کانفیڈنس کسی کو نہیں مل سکتا, خاص طور پہ فیملی ممبرز کو, کہ یہ آگے کوئی پیش رفت ہوگی. یاد رہے کہ 16 یا 18 دن یہ معاملہ چلتا رہا, کوئی مشینری حرکت میں نہیں آئی. پولیس کی کیا انویسٹیگیشنز کیا, باقی لوگ جو ہر اور بات پہ تو بات کرنے کو جلد کرتے ہیں, انہوں نے خاموشی دھارے رکھی. وزیر اعظم کے ترجمان نے, درانی صاحب نے بیان دیا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجا ہے, اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اسلام آباد جیسی جگہ میں ایک سینئر پولیس افسر کا اغوا ہوتا ہے اور حکومت کی مشینری جو ہے حرکت میں نہیں آتی. تو اس سے تو اگر, اور جو اس کی تفصیل ہے شاید ہم کو ان کو پتا ہے کہ یہ فیملی اور ان کا قبیلہ پہلے سے بھی احتجاج کر رہے تھے, پچھلے 2 ہفتے سے کر رہے تھے کہ بھائی کچھ تو کرو. تو اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ پاکستان میں جو تاریخ ہے جی آئی ٹیز وغیرہ کی, یہ سوائے اس کے کہ ایسے سیاستدانوں کو جس کو سولی پہ لٹکانا ہو, اس کے علاوہ جو جے ٹی آئیز بنتی ہیں ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. اپنے من مانی کے لوگ اس میں لگا دیے جاتے ہیں اور وہ جہاں مرضی بات کو لے جائیں. تو یہ ایک جو ہے عدم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے حکومت کی کاروائی پچھلے 2 ہفتے کی اور اب کی. اب جہاں رہا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن, تو کوئی اس طرح ریڈی میڈ میکنزم تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ایسی چیز کر لی جائے. ہاں حکومت کوشش کرے تو کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ عموماً جو ٹریک ریکرڈ ہے ہمارا اس معاملے میں بھی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرانے کے لیے بھی, تو وہ مطلب ایک آئے واش ہوتا ہے. یاد رہے بے نظیر بھٹو بھٹو کے قتل کے بارے میں باہر سے لوگ بلائے گئے تھے تو اس سے کو پتا تو نہ چلا, آج تک ہمیں تو نہ پتا چلا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا رپورٹ آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مشکل سی ایک سچویشن میں حکومت کی نے اپنا اناڑی پن اور اپنی پتہ نہیں کہاں توجہ ہے ان لوگوں کی, کہ اگر آپ پولیس سینئر پولیس افسر کی اسلام آباد جیسے سیکیورٹی زون میں حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے اغوا کو, تو پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے آپ حکومت کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی پولیس, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پولیس کا پہلے ہی مورال بہت نیچے ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ جب یہ ہوا پروٹیسٹ ہوا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی رو میں, تو تب بھی کہیں ہمیں حکومت کی مشینری اور لا انفورسمنٹ کہیں نظر نہیں آئی. آئی ایس پی آر جو ہر چیز میں دخل انداز ہونے کو تیار رہتا ہے, انہوں نے بھی ہاتھ دھو لیے کہ جی ہم سیاست میں نہیں ملوث ہونا چاہتے, اور تو صبح شام آپ ملوث ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماچا ہے ہمارے نظام اور حکومت کے اوپر, کہ جو اس طرح کی غم زدہ حالت میں جو فیملی نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے حکومت کے آگے چلنے کو, تو میں سمجھتا ہوں کہاں ہے اب سپریم کورٹ ہمارا. ہر چیز کے اوپر تو آپ سوو موٹو لیتے ہیں, اس پہ لینا سوو موٹو, پتا کیجئے نا کہ یہ کیسے ہوا, کیوں کوئی مشینری حرکت میں نہیں آئی, کیوں معاون اور سپوکس مین وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب افغانستان تو اپنی جگہ آج ہی صدر اشرف غنی نے بتایا ہے کہ 28,000 ان کے سیکیورٹی کے لوگ مرے ہیں پچھلے 4 سال میں, تو وہاں تو ان کا اپنا سوائے کابل اور چند اور محلوں کے کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے, تو ان سے کوئی توقع رکھنا کسی قسم کی مدد کی وہ تو احمقانہ بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری انٹیلیجنس فورسز, ہماری پولیس فورسز, جن کو کئی بڑی مشکلوں کا سامنا ہے اس وقت, آیا وہ یہ اس قسم کی چیزوں کو ڈیل کر سکتی ہیں, اور کیا ان کے پیچھے اور سیاسی لیڈرشپ میں اتنی بصیرت اور اتنی کلیئر ہیڈڈنیس ہے کہ وہ کہ چیز کی نزاکت کو سمجھیں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فیملی سے بات آگے نہ کہیں چلی جائے, دیکھیے وہاں ایک ٹرائبل نظام ہے, بڑے یہ کلوز نیٹ کلینز ہوتے ہیں, اور اگر یہ نہ رہے مطمئن کہ پاکستانی حکومت کیسے سے ڈیل کر رہی ہے, تو ہمیں اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ وغیرہ کی بات پہلے ہی چل رہی ہے, تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ لیول کے اوپر شاید وزیر اعظم کو اس کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے, اور یہ ایسی کوئی میکنزم کریٹ کرنا چاہیے جو وقف بورڈ ہو اور وہ تمام لوگوں کو, خاص طور پہ جو ہوئے ہیں شہید اور اغوا, اور ان کی فیملی اور ان کے ٹرائب کو اس میں جو ہے اعتماد ملے.
اچھا بہت شکریہ سہگل صاحب. آپ سے میرے 2 سوال ہیں, جو ابھی ڈاکٹر طیب محمود نے قانونی نقطہ نظر بھی بتایا اور دوسری بات بھی کی. آپ مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختلف اداروں کے بارے میں بات کی, جس طرف ڈاکٹر طیب محمود بھی اشارہ کر رہے تھے کہ مختلف اداروں کا نام لیا جاتا ہے, ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں, ایک تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور دوسرا آپ یہ بتائیے گا کہ جو وزیر داخلہ شہریار آفریدی نے کہا کہ اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر 1800 کیمرے نصب ہیں, لیکن کم سے کم 600 کام نہیں کر رہے, تو اس حوالے سے بھی کیا یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی لاپرواہی برتی گئی؟ یہ 2 چیزوں کا جواب دیجیے گا پلیز. سہگل صاحب چلے گئے ہیں کیا؟
آواز آ رہی ہے؟
جی جی سہگل صاحب جی.
Hello?
جی 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 سہگل صاحب.
ان ڈائریکٹلی میں تھوڑا زیادہ جانتا ہوں, اس لیے کہ میرے کمپنی کے 3,000 گارڈ کافی فارمرز کو گارڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں.
اچھا.
اور کچھ 500 گارڈ وہاں پشاور میں. تو مجھے آئی تھنک پروفیسر صاحب سے تھوڑا سا زیادہ پتا ہے. یہ کہنا کہ ان کے لوگ حرکت میں نہیں آئے, یہ بالکل غلط ہے اور بالکل سراسر پروپیگنڈا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے ڈیلیوری ایوری انسٹیٹیوشن دیر اس میں حرکت میں آئی, انفیکٹ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں انوالو کیا گیا کہ پتا کریں کہ آپ لوگ نے اگر کسی کو دیکھا ہو کوئی غیر اس طرح وغیرہ وغیرہ. تو کمپلیٹ میں ڈیٹیل تو نہیں دے سکتا آپ کو اس کے اوپر, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے.
اچھا.
دوسری بات آ گئی انٹرنیشنل اس کی. دیکھیے جو بھی جی آئی ٹی جو بھی انویسٹیگیشن ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے جی آئی ٹی بنی ہوگی اور بہت ان نے سولی پر لوگوں کو چڑھائی ہوگی نہیں چڑھائی ہوگی, لیکن آج جو لاسٹ ایک سال دو سال میں جی آئی ٹی بنی ہیں ان کی کافی بولتے نا کامیابی رہی ہے ان کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, اور یہ غلط بات ہے کہ بالکل ان کو نظر انداز کرنا. لیکن اس کو اس معاملے کو پولیٹیکل بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر یہ ہے کرمنل انویسٹیگیشن ہے, اور جو بھی جی آئی ٹی ہے ڈیفینیٹلی جو بھی افغان گورنمنٹ کوآپریشن دے سکتا ہے ان سے ضرور لے گی. اور یہ بھی کہنا آؤٹ آف, دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کسی کو آؤٹ آف کوشچن, آئی ایس پی آر کو بھی پروفیسر صاحب نے رگڑ دیا بیچ کے اندر, وہ ان کو لے آیا بیچ میں, اور اس سے پہلے انہوں نے مجھے بول چکے یہ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں جو حالت کی تھی. دیکھیے جی اگر ہماری حالت یہاں پر ہے جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے, اگر آج پاکستان میں پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ہے اس لیے کہ پاکستان فوج نے ایک سکسیسفل کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹرزم بیٹل لڑا ہے نارتھ ویسٹان ساؤتھ ویسٹان اور سوات فاٹا میں, آج جا کے وہاں پر امن ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں ضرور مانتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے. دوسری بات یہ جو موومنٹ جس طرح کر رہے ہیں اس کو پولیٹیسائز کر دیں, اس کو گرینڈ اسٹینڈ کر دیں. ایک بڑا ٹریجک واقعہ ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ فیملی کے لیے بہت بڑا ہوتے نا ایک سدنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سب کو بیچ میں رگڑ دیں کہ یو نو یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. اگر اتنا غلط ہوتا پاکستان میں تو پاکستان کا حالت افغانستان کا ہوتا اور افغانستان کا حالت پاکستان کا ہوتا. یہ جس یہ فوج نے یہی فوج اور یہی پولیس جس کو بولتے ہیں کہ مورال یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج اگر جا کے دیکھیں مورال ٹھیک ٹھاک ہے. دوسری بات جو فیض آباد میں ہوا
جی.
جو انہوں نے بات کی کہ فیض آباد میں وہ ہینڈل نہیں کر سکے, تو آپ کیا چاہتے تھے کہ وہاں بلڈ بات ہو جاتا, اب بلڈ بات کے بعد بلڈ سائیکل ہوتا, پھر یہی بیٹھ کے بولتے ہیں کہ جی دیکھو نا قتل غارت ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور وہاں پر دیکھے ایک سچویشن کو پہلے آپ کو چاہتے ہیں ڈیفیوز کرنا
جی.
اس کو ختم کرنا پیسفلی, ٹھیک ہے جی. اور یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کے اندر وہ کریں. ہم جہاں پر ہیں پاکستان میں, پاکستان میں ہم سیکیورٹی ہم میں سمجھتا ہوں, میں کچھ جانتا ہوں سیکیورٹی کے بارے, اور میں بہت بولتا ہوں میں زور لگا کے یہ بات بولتا ہوں کہ پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا.
یہ
بہت ٹریجک چیز ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اس کے اندر ضرور جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک انسیڈنٹ کے اوپر آپ پوری قوم کو رگڑ نہیں سکتے جس طرح پروفیسر صاحب رگڑتے رہے ہیں اپنے پورے لمبے تقریر میں. یہ غلط بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پروپیگنڈا شیئر پروپیگنڈا, اور یہ ایسی میں تو حیران ہو گیا ایسی باتیں کرتے ہیں.
یہ ضروری ہے کہ مجھے جواب کا وقت موقع دیا جائے
جی, پھر کوئی کر لیجیے گا جی. ہماری جی ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے,
ہماری بڑی
جی ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے جی. آپ بتائیے پروفیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز کہیے.
نہیں کہا کہ بلڈ بات ہونا چاہیے تھا, یہ ضرور کہا کہ ان کو پیسے نہیں بانٹنے چاہیے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ جے ٹی آئی کی باقی مشہور یہی ہے کہ جس وقت چاہیں آپ اندر کی بات اور اندر کے ویڈیو میڈیا پہ لیک کر دیں اور جب چاہیں نہ کریں. باقی اگر سہگل صاحب کی سیکیورٹی کمپنی اتنی بڑی ہے تو ان کو اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے, بیکاز ہی اپیئرز ٹو بی اے ویسٹڈ انٹرسٹ پارٹی ان دس. تو دیکھیے یہ پرسنل اٹیک کرنے سے بات آگے نہیں بڑھتی, یہ جو موضوع گفتگو ہے اسی پہ رہیں. 16 دن ایس پی آپ کا اسلام آباد سے اغوا ہوا, کوئی مشینری حرکت میں کہیں آئی ہوگی تو شاید وہ آپ کو پھر منسٹروں کو اور وزیر اعظم کو بھی بتانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے معاون تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں.
جی بات
تو بہت کرٹیسزم لینا جو ہے اس کا یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہے یو شوڈ کل دا میسنجر. اور یہ میں آئی ریزینٹ اٹ کہ میں میرے پہ یہ منسوب کیا گیا کہ میں نے قوم کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی ہے, کتھن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود جہاں سیاٹل یونیورسٹی سے تھے, اور اکرام سہگل پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, اور دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. ہماری پہلی سیگمنٹ کا وقت بھی اب ختم ہوا, تھوڑا سا طویل بھی ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دو لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ عارف انصار صاحب یہاں پولیٹیکس سے, اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہوں گے. ہماری اگلی سیگمنٹ کے لیے انعام اللہ لکی مروت سے ہیں. انعام صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انعام صاحب.
وعلیکم السلام. میڈم ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایس پی ٹی کے ایس پی کا قتل جو ہے نا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن اس پر تو میڈیا میں ہنگامہ کھڑا ہے, سیاستدان اس پر سیاست چمکا رہے ہیں, لیکن یہاں لکی مروت میں کل آٹھویں جماعت کے ایک اسٹوڈینٹ کو گولیوں سے چلنی کر کے قتل کیا جاتا ہے, اس پر کون آواز اٹھائے گا؟
بہت شکریہ.
کہاں سے مانگا جائے گا؟
بہت شکریہ جی, آپ نے اس پروگرام کے ذریعے اپنی بات بھی پہنچائی, لکی مروت کے ایک واقعے کا ذکر کیا. ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کی طرف ضرور دھیان دیں گے. محمد طارق چکتائی قصور سے ہیں, السلام علیکم چکتائی صاحب.
جی وعلیکم السلام. محترمہ اگر پینلسٹ ہیں تو میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ
سیگمنٹ کا وقت ہمارے ختم ہو گیا.
سیف سٹی جی, سیف سٹی سے غائب ہونا تو یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرن کی باتیں جو اب ہو رہی ہیں, یہ ویسی بات تو نہیں کہ روم جا رہا تھا اور نہرو بنسری بھی جا رہا تھا. کیا ان کو سوچنا یہ چاہیے حکومت کو اور اپوزیشن کو کہ حالات کا دھارا جا کس طرف
جا کس طرف رہا ہے؟ بہت شکریہ چکتائی صاحب, آپ کے دونوں پوائنٹس ہمارے پاس آ گئے. ہمارے لیے چونکہ آج وقت ہمارے پاس کم ہو گیا, پہلی سیگمنٹ کافی طویل ہو گئی. اب ہم اگلی اپنی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کہ پاکستان کے جو انوالومنٹ ہے, پاکستان زیادہ تر خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کر رہا ہے, اور خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی, ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ تو کافی اشنوں پر محیط ہے. حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم اور گہرے ہوئے ہیں. گزشتہ روز واشنگٹن کے دو ممتاز تھنک ٹینکس کے اشتراک اسی موضوع پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا, اور وہ یوں تھا کہ اور پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی او آر انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں. پہلے عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں اٹھائے گئے کلیدی نکات کے بارے میں تفصیل بتائیں. السلام علیکم عارف صاحب, اور بہت بہت شکریہ وقت دینے کا.
وعلیکم السلام بہجت, تھینک یو, ویلکم. جی یہ کل جو ایونٹ ہوا جو میرے ادارے پولیٹیکٹ اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے کوآپریشن سے ہوا, تو اس میں جو اس تھیم کو ہم نے غور سے دیکھا گیا, پینلسٹ جو تھے اس میں, اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں, ظاہری بات ہے کہ اس میں پاکستان اور جی سی سی کی کنیکٹیویٹی, بڑھتے ہوئے تعلقات خاص طور پہ پاکستان سعودی عربیہ کے, اس کو غور سے دیکھا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تانے بانے ہیں, خاص طور پہ چین کا رول, سی پیک کس طرح سے اس ٹرینڈ میں شامل ہے, اور خاص طور پہ جب سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنی نفع لگانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ, اور جو باتیں ریسنٹلی آئیں میڈیا میں کہ شاید پاکستان ثالثی کا رول ادا کرے گا یمن کے تعلق میں, اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے
جی.
اور اس میں جو پینلسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ابھی تک بڑی سکسیسفلی پاکستان نے اس کو آگے چلایا ہے, اور ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کیا گیا ہے اس ڈسکشن میں کہ امریکہ کی کیا ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ریجن کے متعلق, اور اس پہ تشویش بھی پائی گئی. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس پینل میں امبیسڈر اولسن بھی شامل تھے جو ماضی میں پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں اور یو اے ای میں بھی رہے ہیں
جی.
اور اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی رہے ہیں افغانستان
پاکستان کے لیے جی.
تو ان کے بقول جو تھا کہ یہ ایک تشویش تھی کہ امریکہ جو ہے, ایک ناظرین میں سے ایک سوال اٹھا کہ امریکہ عموماً ان جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں اس میں غائب نظر آتا ہے
جی.
یا اس کی پریزنٹ نظر نہیں آتی, تو انہوں نے اس پہ نظر ڈالی کہ یہ ان کے لیے بھی تشویش کی بات تھی کہ لیکن یہ ایک ہے ریفلیکشن کہ چین جو ہے وہ مزید اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, لیکن امریکہ اپنی پالیسی ابھی اس ڈیفائن کر رہا ہے, وہ پوری نظر سامنے نہیں آ رہی. تو ان تمام موضوعات پہ تفصیل بات ہوئی.
اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنات ہیں. ڈاکٹر حسنات, پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا. اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس دیرینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے کیا اس پر کسی بھی نوعیت کا دباؤ ڈالنا ممکن رہتا ہے؟
جی بجٹ، پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ امداد نہیں ہے، یہ لون ہے، اور کچھ پیسے انہوں نے 3 ملین کے رکھوائے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں، جو پاکستان خرچ نہیں کر سکتا. اور دوسرا انہوں نے وہ ریلیف دی ہے آئل کے اوپر، تو اس لیے، لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی، چاہے وہ لون ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو، یا کوئی بھی ہو،
مدد ہے اس حوالے سے، کافی مدد ہے نا،
مطلب
حالات
میں، اس سینس میں، اس سینس میں.
تو
لیکن یہ، لیکن پاکستان کا یہ کہنا، پھر عمران وزیر اعظم کا بعد میں آ کے کہ پاکستان ایک سازشی کا قرار دے گا، اس کو رول ادا کرے گا، تو یہ تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف کہ کوئی کشیدگی کم ہو علاقے میں اور پاکستان کوئی رول ادا کرے اس میں. تو اس لیے پہلے والی وہ بات نہیں رہی، پہلے سعودیز بہت سینسٹیو تھے اس معاملے میں، اور وہ گھبرا جاتے تھے جب کوئی بھی آپ بات کرتے تھے نیوٹرلٹی کی. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ رخ اختیار ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے.
اچھا میں عارف انصار صاحب، پاکستان کی فوج کے ایک سابق سربراہ اس اتحاد کے کمانڈر ہیں جو سعودی عرب نے تشکیل کیا، ایسی صورت میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے یا پھر یہ کسی کمزوری کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس طرح پاکستان کو ایک فریق کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے سالس کی بجائے؟
جی، پاکستان کا جو رول ہے بہجت، وہ یہی رہا ہے کہ ان کی پوزیشن ہے کہ وہ سعودی عرب کی سوورنٹی کو تو پروٹیکٹ کریں گے، یعنی سعودی عرب کا دفاع کریں گے اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، مطلب دوسرے علاقوں میں جا کے پہل نہیں کریں گے یا کسی آپریشن میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہ ان کی ایک کرائیٹیریا رہا ہے، ڈیفائننگ رول رہا ہے. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، جس طرح اسے اس ایونٹ میں بھی اس کو سامنے لایا گیا کہ یہ جو پاکستان نے مینج سا کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ پاکستان کے لیے اس وقت مشکل بھی ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے الگ رہ کر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے. ظاہری بات ہے اسے سعودی عرب کو بھی خوش رکھنا پڑ رہا ہے، دوسری طرف اس نے مینج بھی کرنا ہے کہ واقعی سعودی عرب اور ایران کے درمیان آگے نہ بڑھے بات، کیونکہ اگر وہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. تو اس کی پالیسی میں ایسے نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انگیج تو وہ ضرور کر رہا ہے ہر جگہوں پہ، لیکن وہ اس طرح سے انگیج نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ان کے لیے وہ بال جان بن جائے، بلکہ شاید اس لیے کہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے سے بچایا جائے کہ جو پاکستان کے لیے مستقبل میں بہت مشکلات کھڑی کر دے، یا ان کو سائیڈ چوز کرنے کی طرف لے جایا جائے.
اچھا حسنا صاحب، ایک اور بڑا معاملہ جس کی طرف ابھی عارف انصار صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، مشرق وسطی خطے میں ایران اور سعودی عرب کی مخاصمت کا ہے. پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نئی حکومت کی اقتدار سنبھالنے کے بعد 2 بار پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں سعودی عرب اور ایران کے ساتھ رابطوں میں تعاون کس حد تک ممکن ہے، اور پاکستان کس حد تک اس میں کامیاب ہے اور ہو سکتا ہے؟
جی، اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹیجک انٹرسٹ ہے، یہ تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے اس حکومت میں بھی. پچھلی حکومت زیادہ نرم تھی کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنانے ہیں، اور سعودیز کا اور پاکستان کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اگر سعودیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں اور ایران کے ساتھ بھی ہوں. بہرحال سعودی عربیہ کے ہندوستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، بہت ہی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کشیدگی اس علاقے میں ایک اور آ گئی ہے، اور وہ ترکی کا ایلیمنٹ ہے. ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی بہت کشمکش ہو رہی ہے، اور ایران تو پیچھے ہٹ گیا اس سے، اور پھر جو قطر کے ساتھ انہوں نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے ابھی تک یہ بہت ہوسٹائل ہیں، اور قطر اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بھی چلا رہا ہے، تو وہ دوسرا فیکٹر ہے. یہ دونوں فیکٹر، یعنی یہ ٹرائنگل بن رہا ہے، یہ ایک سمپل ایران اور سعودی عربیہ کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ سعودی عربیہ، ایران، ترکی اور قطر، یعنی یہ چاروں ایکٹر اس میں ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ وہ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں پاکستان کے لیے آسان ہو جاتا ہے مینوور کرنا سعودی کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں، لیکن پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ سعودی اب ضرورت سے زیادہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں، اور وہ انہی کے اوپر انحصار کر رہے ہیں ہر اپنی پالیسی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے بھی. وہاں پہ ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، اور وہاں یہ کانٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ امریکہ ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو یعنی یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ میں، اس میں بہت سے گرے ایریا ہیں، اور اس میں بہت پیچدار قسم کی چیز ہے، اور یہ مہارت کا امتحان ہوگا پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ابلیٹیز ہیں، کہ وہ کس طرح آپ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں جو ٹینشن کے پوائنٹس ہیں آپ کس طرح ان کو بیلنس کرتے ہیں, کیونکہ آپ سب کے ساتھ اچھے تعلقات. ابھی حال ہی میں قطر کے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 1,00,000 پاکستانی جو ہنر مند ہے ان کو وہ اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے بلائیں گے اپنے ملک میں. تو یعنی ایک طرف سے یہ چل رہا ہے, دوسرا یو اے ای کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے پاکستان کے تعلقات نہیں رہے جو پہلے تھے, اور یو اے ای سعودی عربیہ کا بڑا کلوز پارٹنر ہے. تو یہ بہت ہی عجیب قسم کی ایک شطرنج کی جیسی کھیل ہوتی ہے, اس طرح یہ ساری چیز بن گئی ہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک تو کامیاب ہے, سعودی اور ایران اور ترکی اور قطر کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنے میں, اور کسی کے ساتھ بھی وہ ٹینشن کی سچویشن میں نہیں ہے, بلکہ یہ پاسبلٹی ہے میڈیشن کا. ہمیں مشکل ہے, ایران تو کہہ رہا ہے جی آپ ٹھیک ہے آگے بڑھیے, لیکن سعودی عربیہ ذرا ہیزیٹنٹ ہے اس معاملے میں. اور اگر یمن میں پوزیشن اور خراب ہوتی ہے سعودی اور ان کے اتحادیوں کی, تو پھر غیر ممکن ہے کہ سعودی بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کا انڈرسٹینڈنگ کر لیں ایران کے ساتھ, یا کم سے کم جو ٹیمپریچر ہے جو بہت اونچا گیا ہوا ہے ٹینشن کا وہ اس کو نیچے لایا جا سکے, چونکہ ترکی کا فیکٹر اور قطر کا فیکٹر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا.
اچھا, ابھی آپ نے جیسا کہ بات کی قطر میں ملازمتوں کے مواقع دینے کے حساب سے, عارف انصار صاحب سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں پہلے ہی سے مقیم ہے, اور یہ بھی ایک بڑی جانی بوجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ان ممالک میں انہیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے. تو کیا ان ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے وہاں پر, کسی نوعیت کی آسانی کے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ کیا پاکستان کی حکومت وہ سارے مسائل اٹھا سکے گی ان ملکوں کے ساتھ جو وہاں مقیم پاکستانیوں کے کو درپیش ہیں؟
بہجت جی, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اقتصادی طور سے, جو بھی وہاں پہ ورک فورس ہے پاکستان کی, لیکن یہ ہے کہ بہت سے ہم دیکھا گیا ہے وہ ٹائم کہ ان کے حقوق اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں متواتر. تو وہ پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو بینیفٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیول پہ بھی بات اٹھائیں کہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں, جو ورک فورس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں. اور دوسری طرف پہ گلف کنٹریز کے لیے اپنا بھی ایک مقام پہنچ گیا کہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی دیکھا جائے تو ایک مدت کے بعد جو لوگ دوسرے ملکوں سے مائگریٹ کرتے ہیں یا امیگریٹ کر کے رہتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی یا نیشنلٹی دے دی جاتی ہے یا کوئی لیگلی اور حیثیت ان ملکوں میں مل جاتی ہے ایک 5-10 سال سے زیادہ رہنے کے بعد. تو ان ممالک گلف کنٹریز کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ان لوگوں کو کس طریقے سے اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. کیا ان کے ظاہری بات ہے, یہ کل ایونٹ میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز کی جو انفراسٹرکچر بنانے میں اور اس میں جتنا رول شاید پاکستانی لیبر نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا, اور یہ ایک بڑی مطلب فخر سے یہ بات وہاں پیش کی گئی. لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ بالکل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک اقتصادی طور سے تو کیا گیا, لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے ان ملکوں نے ان کو کسی طریقے سے اسیمیلیٹ یا لیگل سٹیٹس ان کا پرماننٹ طور پہ نہیں شامل کیا, اور اس کا نیگیٹولی امپیکٹ ہے ان گلف کنٹریز کو.
اچھا, میرا آخری سوال اب اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر اسناد ایک بالکل کوئک کامنٹ کریے گا, اگلی ہماری سیگمنٹ شروع ہو رہی ہے, کہ امریکہ سعودی عرب کا اور یا سعودی عرب امریکہ کا بہت کلیدی اور پائیدار حلیفوں میں سے اس کا نام آتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اچھا اثر مرتب کر سکتے ہیں؟
نہیں, میرا بھی خیال ہے, اور اس سے پہلے میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں, جو یہ بات ہی کی تھی شہریوں کی, وہاں جو کام کرتے ہیں لوگ, قطر نے اپنا قانون تبدیل کر دیا ہے, 2 مہینے یا مہینہ ہوا ہے, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم سٹیزن شپ بھی دیں گے, اور یعنی انہوں نے اس کی وجہ سے پریشر پڑے گا دوسرے ممالک کے اوپر بھی. اچھا, تو آپ نے یہ بات کی کہ میرا خیال ہے کہ انڈیویجول جو تعلقات ہیں ان کی کوئی لنکیجز اس طرح نہیں ہے, کیونکہ اگر لنکیجز ہوں گی تو پھر اس میں بہت سے مسئلے ہوں گے. امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات اس کے ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, سعودی عربیہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کا جب وہ اس علاقے میں آتا ہے تو وہ پاکستان کو پریفر کرے گا انڈیا کے مقابلے میں, کیونکہ وہ انڈیا کا فیکٹر آ جاتا ہے وہاں پہ, وہ بالکل ان کا انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور افغانستان میں بھی بڑی ہوسٹائل پالیسی ہے صدر ٹرمپ کی پاکستان کے حوالے سے. تو اس لیے یہ انڈیویجول جو ممالک ہیں ان کے جو تعلقات ہیں وہی اسی سمت میں چلیں گے، یعنی وہ کسی کے ایکسپینس کے اوپر نہیں ہوں گے، اگر آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا خراب ہیں تو اس کا
تو اس پہ امپیکٹ نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑے گا.
جی
بہت بہت شکریہ عارف انصار یہاں واشنگٹن سے، اور ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی رابطہ کاری کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آئندہ دنوں میں اس کو محسوس کیا جا سکے گا. ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں اور اس کے بعد ہم آپ پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک، اور لنڈن سے ہمارا ساتھ دیں گی شمع جنیجو، اور ہم امریکہ کے جج کے فیصلے کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے سی این این کے رپورٹر کے حق میں دیا. تو اس سے پہلے کہ آگے چلیں ایک بات کرتے ہیں، پھر وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آخری ہمارے سیگمنٹ. چکوال سے محمد افضل صاحب، السلام علیکم افضل صاحب.
وعلیکم السلام محترمہ. پہلے تو آپ لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ فون کی سہولت دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پینل چل رہا ہوتا ہے جس میں کال کرتے ہیں اس کے دوران پلیز ہمیں کوئی کوسچن یا کوئی کلیریفیکیشن دینے کا موقع دیا جائے.
وہ آپ ہمارے پروڈیوسر کو ضرور بتا دیجیے افضل صاحب، ہمارے پروڈیوسر کو ضرور بتایا کیجیے گا کہ آپ کے پاس سوال ہے، وہ ہمیں بتا دیں گے، ہم فوری طور پر آپ سے سوال لے کے تو پھر آپ کو ضرور بات کریں گے. آپ
تک گزارش پہنچانی تھی پہنچا دیے. وہ خالی نام پوچھا ہے اور جگہ پوچھی ہے، اسے زیادہ نہیں پوچھا.
جی بہت شکریہ.
تو میری تھی پہلے وہ جو سہگل صاحب اور اس وقت کے جو دینی حالات سے بات کر رہے تھے، کیا ان کو دینی معلومات کا پورا علم بھی ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو جھوٹ بولنا سب سے بڑی لعنت بتائی گئی ہے، اور جو بھی کوئی بھی ہو، میں ہوں کوئی بھی ہو، جھوٹ بولے اس کے بارے میں میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا.
جی بہت شکریہ.
گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کے میرے اور ایک کسی بندے کے درمیان اگر کوئی یا تین ملکوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو میں کہوں جی میں سالس ہوں، ایک ہو سکتا ہے مجھے قبول کرے، کیا وہ دوسرا بھی قبول کرتا ہے؟ یہ اس وقت کلیریفیکیشن یا آپ
یہ اسی اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، یہ اس کے بارے میں ابھی عارف انصار صاحب یہی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر فاروق اسناد بھی آپ تو ساتھی تھے ہمارے، آپ ضرور سن رہے ہوں گے، اسی کے بارے میں، اسی موضوع کے بارے میں بات ہوئی، اور وہ جو یو ٹرن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے دینی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات نہیں ہوئی، صرف بیان بازی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ ان کا کوئی دینی پس منظر نہیں تھا ان دونوں حضرات کا. قانون کے بارے میں ہم نے ان سے بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے ہم نے بات کی تھی. بہت بہت شکریہ افضل صاحب کا. محمد مزاری ہیں راجن پور سے، السلام علیکم مزاری صاحب.
شاہ محمد مزاری ڈسٹرکٹ راجن پور سے بات کر رہا ہوں. محترمہ وہ مہمان تو چلے گئے، میرا ایک ہی سوال ہے ان سے یا آپ سے. شہید ہوا اشوکی صاحب ترکی میں، کیس کیا بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے، کیس ترکی میں چلنا چاہیے یا سعودی میں؟ اس کا جواب دے دیں محترمہ. دوسرا میرا سوال ہے، جو تہر داور شہید ہوا اسلام آباد میں، پاکستان کا کوئی محفوظ جگہ بھی ہے جہاں کوئی خطرناک بندہ یا خطرہ ایسے دہشت گرد خطرے سے کہاں جائیں، کس ملک میں، کس پاکستان کے کس شہر میں جا کر محفوظ؟
جی بہت شکریہ. یہ ساری موضوعات پہ بات ہوئی خشوگی کے معاملے میں، ہم نے گزشتہ کل اپنے پروگرام میں پوری تفصیل سے بات کی تھی، اور بین الاقوامی قانون کے ماہر بھی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے اس مسئلے پر بات کی تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ اور پروگرام کا آخری حصہ.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم پہنچتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا جہانگیر خٹک اور شمع جنیجو لنڈن سے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ عدالت نے وائٹ ہاؤس کو، امریکی عدالت نے وائٹ ہاؤس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ سی این این کے نمائندے جو کہ ایک نشریاتی ادارہ ہے، جیم اکوسٹا کو پریس اجازت نامہ لوٹا دیا جائے جس دستاویز کو ایسٹ روم میں اخباری کانفرنس کے دوران صحافی اور صدر کے مابین سخت الفاظ کے تبادلے کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا. سی این این کے وکیل ٹیڈ بوترس کا اعلان ہے کہ کیلی کا فیصلہ پہلی ترمیم اور صحافت کے لیے ایک اہم دن کا غماس ہے، اور فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت صحافیوں کے حقوق کے دائرہ کار کے حوالے سے یہ ایک اہم قانونی فیصلہ ثابت ہوگا. اور جہانگیر خٹک صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ خٹک صاحب، امریکہ میں صحافت کے لیے اس قانونی فیصلے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیے شکریہ بہجت، یہ یقیناً بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں اس وقت سے آج تک امریکہ میں آزادی صحافت یا آزادی رائے دونوں کے حوالے سے ایک بحث چل پڑی ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے وہ کئی وقتوں پر بلکہ اکثر یہ ایک تاثر دیتا ہے کہ شاید وہ ایک آزاد رائے کے بہت زیادہ خلاف بولتے ہیں. یعنی جب بھی پریس کی بات آتی ہے تو انہوں نے یہ فیک نیوز جو یقیناً ایک حقیقت بھی ہے لیکن جس پیمانے پر صدر ٹرمپ اس کو بیان کرتے ہیں اس بیانیے نے معاشرے میں ایک ایسا عجیب سا بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ جہاں پر لوگ عام لوگ پریس کے حوالے سے ہمیشہ بہت زیادہ ان کے اوپر شک کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یو ایس پریس فریڈم ٹریکر کے نام سے ایک تنظیم ہے
جی.
وہ امریکہ میں آزادی صحافت کو ٹریک کرتی ہے, یعنی کہ صحافیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی بھی کوئی واقعہ ہو اس کو وہ رجسٹر کرتی ہے
جی.
یہ اس کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں
جی.
کہ 2018 میں ابھی تک 9 صحافی پورے امریکہ میں اریسٹ ہوئے, اور جبکہ 2017 میں پورے سال میں 34 صحافی اریسٹ ہوئے تھے
جی.
اسی طرح 2018 میں 41 امریکہ میں صحافیوں پر حملے ہوئے, جبکہ 2017 میں 45 صحافیوں پر حملے ہوئے تھے پورے سال میں, اور اس سال میں ابھی تک 41 پر ہوئے
جی.
اور یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کی اکثریت یہ واقعات ہوئے ہیں پروٹیسٹ میں, یعنی جہاں پر بھی کوئی پروٹیسٹ ہوئی ہے وہاں پر صحافیوں پر تشدد کیا گیا ہے. جس کا مقصد یہ نہیں ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں صحافت کے حوالے سے عدم برداشت کا جو ایک ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اس میں یقیناً جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتی. اور جم ایکوسٹا کا جو کیس آپ نے بیان کیا یہ اسی کی ایک کڑی ہے, کیونکہ جب سے آپ دیکھیے روزانہ تقریباً روزانہ اگر صدر ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس آتے ہیں ان کو آپ دیکھیے تو اس میں بھی ان کے جو خیالات ہیں امریکہ کے پریس کے حوالے سے وہ بالکل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اس نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے صحافیوں پر ہمیشہ شک اور ان کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے. لیکن جو جج کا بیان جو ان کا جو ڈیسیجن آیا ہے وہ امریکہ کی جمہوریت کو ری انفورس کرتا ہے. یہی امریکہ کی طاقت ہے کہ یہاں پر عدالتیں آزاد ہیں, اور یہاں پر اگر ایک ملک کے صدر جو طاقتور ترین شخص ہے اس کے خلاف بھی اگر کوئی عدالت میں چاہتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے,
آ سکتا ہے
جو ہم نے اس کیس میں دیکھا.
اچھا شمع, آج کل دنیا کو صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے متعدد مسائل کا سامنا ہے. حال ہی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا معاملہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا. پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں صحافت اور صحافیوں کے لیے ماحول سازگار نہیں. امریکہ کی جانب اس کے قائدانہ رول کے لیے دیکھا جاتا ہے امریکہ کی طرف کہ امریکہ ایک قائدانہ رول رکھتا ہے. کیا اس فیصلے سے کوئی مثبت پیغام جاتا ہے دنیا میں؟ پاکستان
آنا چاہیے تھا, یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا. اور امریکہ جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا کے لیے ایک سب سے بڑی فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کا بمبا رہا ہے, لیکن وہاں پر جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے ایک ٹوٹلیٹیرین سسٹم رکھا ہے اور ہر ناپسند آنے والی نیوز کو وہ فیک نیوز کہتے ہیں, کیونکہ ان کا موٹو یہ ہے کہ اگر میں نہیں مانتا جس چیز کو تو وہ خبر صحیح بھی نہیں ہو سکتی. یہی جو ڈسینٹ تھا وہ جمال خشوگی کا تھا, اس کے بارے میں بھی سی این این کی ہی آج ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ سی آئی اے نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی پرنس نے اس کے جو آرڈرز تھے مرڈر کے وہ
ولی عہد کا نام اس میں آ رہا جی.
اچھا یہ پاکستان میں اگر ہم آتے ہیں تو آپ اگر ریسنٹ ایونٹس دیکھیں وہاں پر کہ جس طرح سے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے یا ان کے کالمز نہیں چھپتے, اور بھی بہت زیادہ میڈیا مالکان پر پریشر ہے کہ ایک طرح کا نیریٹو ہی پیش کیا جائے, تو وہ یہ چیز مارشل لا میں بھی, کیونکہ میں نے اپنے جرنلزم کیریئر کا اسٹارٹ جو تھا مارشل لا کے دور سے کیا تھا. ضیاءالحق سے ہم پر دباؤ ہوتا تھا, ہمیں دھکے لفظوں میں یا یہ تھا کہ ان بٹوین دا لائن لکھنے کی تربیت دی جاتی تھی, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ نوکری سے نکال دیں یا مالکوں پر پریشر ہو کہ ان کو آپ نے نہیں رکھنا اور فلاں کو رکھنا ہے اور فلاں کو نہیں رکھنا. تو اب جو صورتحال ہو گئی ہے 21st century میں وہ اور زیادہ بدتر ہو گئی ہے, اور عدم تر عدم برداشت کا جو ایک گلوبل فینومینا ہے اس کو وہ نریٹ کرتی ہے کہ کتنی یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے عالمی ڈیل لیڈروں سے, جو کہ پاکستان میں بھی ہے, اور پاکستان میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسپیسیفک نریٹو کے خلاف ہیں تو آپ کو کوئی نوکری نہیں ملتی, آپ اٹھا لیے جاتے ہیں. سلیم شہزاد کا مرڈر ہو گیا اگر آپ کو یاد ہو 2011 میں, اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. تو یہ بہت ایک لمحہ فکریا ہے, لیکن جرنلسٹ ایسی کمیونٹی ہے بہجت, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ پھر بھی لکھتے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی وے آؤٹ
نکالتے رہیں گے.
یا سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ ایک رپورٹنگ کا ایک نیا رخ سامنے آیا ہے کہ جو چیزیں چینل نہیں لگا سکتے وہ سوشل میڈیا کے تھرو آ جاتی ہیں, اور اس کا ٹرمپ کی پالیسیز پر یا ٹرمپ لو میسی پر اتنا فرق پڑا ہے کہ ٹرمپ سارے اپنے ڈیسیشن جو ہے کہ وہ ٹویٹر پر کرتے ہیں, یہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پاور آف پین کو ظاہر کرتا ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا.
اچھا, اب بالکل آخری ہمارے پاس چار منٹ ہیں تو میں دونوں سے کامنٹ لینا چاہوں گی. آپ نے خٹک صاحب ذکر کیا فیک نیوز کا, کچھ عرصے سے امریکہ میں خاص طور پر صحافت کے لیے فیک نیوز جیسا بیانیہ سامنے آیا ہے, بین الاقوامی صحافی برادری اس نقطہ نظر کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟
میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا جو ریولوشن ہے یہ اس نے اس کو بہت زیادہ میرے حساب سے ری انفورس کیا ہے, بہت زیادہ مضبوط کیا ہے, اور فیک نیوز ایک ایسی ریئلٹی بن گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جو صحافت ہے وہ بھی میرے خیال ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجز بن گئے ہیں. کیونکہ اچھی صحافت, معیاری صحافت جو شروع سے کسی بھی صحافی کے خواب رہا تھا اس کے راستے میں بہت زیادہ رکھنے آ گئے, اور جو 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 فیک نیوز کا انصر ہے وہ پبلک اوپینین کو چینج کر رہا ہے, اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں یا ولنگلی یا بائی ڈیفالٹ اور بائی ڈیزائن, دونوں صورتوں میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ معیاری صحافت کو ہو رہا ہے, اور معیاری صحافت کے لیے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے لیے بھی بڑی مشکلات بھی ہیں اور ان کی کچھ ناکامیاں بھی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کیا پوری دنیا میں نیوز ڈیزرٹ سے مرج ہو رہے ہیں. ان نیوز ڈیزرٹس میں جو جہاں سے رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی معیاری وہ نہیں ہو رہی, تو پھر ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو لوگ استعمال کر کے اور وہاں پر اپنے میڈیا ہاؤسز کو وہ چلا رہے, ایک انفارمل قسم کا میڈیا چل رہا ہے اور اس میں اچھے نیریٹوز بھی آ رہے ہیں اور ٹاکسک نیریٹوز بھی آ رہے ہیں, اس کو اچھے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں اور برے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور وہیں پر ہی فیک نیوز چل رہی ہیں. پھر دیکھیں آپ اس کو جو روبوٹک وہ ہے جو بوٹ کے نام سے جو چلتا ہے, جو انٹرنیٹ روبوٹس ہے جو کہ خبروں کو آگے پھیلاتے ہیں اور ان کو وائرل بناتے ہیں, ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. تو فیک نیوز میں سوشل میڈیا, ٹیکنالوجی اور بیڈ انٹینشن, ان تینوں کا ایک کمبینیشن ایسا ہے. اور پھر چوتھی میں جرنلزم کی اچھی خاصی ناکامی بھی کہوں گا, کیونکہ وہ بھی اپنے حالات کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے, اور جو جو جس قسم کی کوریج ان کو کرنی چاہیے اس حد تک کوریج نہیں کر رہے, اور ان کی بھی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. لیکن فیک نیوز کا جو جو نیریٹو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک کیمپین بھی چل رہی ہے. امریکہ میں نیوز انٹیگریٹی انیشیٹو, یعنی جس یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں, ہماری یونیورسٹی میں $14 million کا ایک انیشیٹو شروع کیا گیا ہے, نیوز انٹیگریٹی انیشیٹو, جس میں مقصد یہی ہے کہ جو دنیا بھر میں, یعنی امریکہ میں جہاں پر فیک نیوز کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے, کس قسم کے فلٹرز لائے جائیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت بڑا ایک بہت بڑا چیلنج
بھی ہے. اچھا, آخری سوال میرا شمع سے, ٹائم پھر شمع کے لیے کم رہ گیا. شمع, آپ نے کہا کہ صحافی اپنا کام کرتا رہے گا, آج کل مختلف معاشروں میں دھونس ہے, ہراسگی ہے, اثر و رسوخ ہے, بنیادی فرائض سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, کس طرح صحافی اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی کرے گا؟
یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے صحافیوں میں. آپ دیکھیں کہ میں سیریا اور جو کہ عراق میں یا جو بھی مڈل ایسٹ میں جتنی ریولوشن ہوئی وہاں پر صحافیوں کا کس طرح سے مرڈر ہوا, لیکن کیا وہاں پر صحافیوں نے کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ کر رہے ہیں ابھی بھی. تو یہ چیز یہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ آپ روک نہیں سکتے, چاہے کتنی بھی فیک نیوز بسٹر بنا لیں یا جو بھی بنا لیں, لیکن جو خبر ہے وہ نکلے گی, اور اس کو ایک وقت آتا ہے جب وہ خبر کا آڈینس اور جو فیکٹس ہوتے ہیں جو ریئلٹیز ہوتی ہیں
ان کو پیش کرتے
کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ صحافی کی کریڈیبلٹی کو بھی اثر پڑتا ہے.
بہت شکریہ, ہمارے پاس اب وقت بالکل ختم ہو گیا. پروڈیوسر گلرخ کے ساتھ بیجت جلانی کو اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں سمندری آلودگی اور اس کے سدے باب کے لیے حکومتی کوششیں. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں سمندری آلودگی صرف آبی حیات اور سمندری ماحول پر ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. سندھ کے وزیر ماحولیات محمد تیمور تالپور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں سمندری آلودگی کے اسباب اور ان کے اثرات اور اس سلسلے میں سندھ حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا,
ہمارے جو میجر سورسز ہیں آف پولیوٹنٹس جو ہمارے پانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جن میں بیسکلی ہمارا میونسپل سویرج آتا ہے, ہمارا ایگریکلچر ویسٹ آتا ہے جس میں پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں, اس میں ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہے جو ویڈ کو کل کرتا ہے, کیٹل ڈنگ ہے ویسٹ ہمارا لانڈی میں, وہ بہت زیادہ اس کو نقصان دے رہا ہے. ہمارے سلاٹر ہاؤسز ہیں ان میں سے جو ویسٹ نکل رہا ہے دیئر ناٹ اٹس ناٹ بین گوئنگ تھرو دا پروسیس اٹ شوڈ گو تھرو. اور پھر جو انڈسٹریز ہیں جو مرین پولیوشن میں بیسکلی ٹینریز ہو گئے, فرٹیلائز پلانٹس ہو گئے, ہمارے پاور پلانٹس ہیں, سو ٹیکسٹائل ملز ہیں, تو یہ سارا امپیکٹ ہماری مرین پولیوشن پہ ہی کر رہا ہے.
تیمور تالپور نے مزید کہا,
ہمارا جو مرین ایکو سسٹم ہے وہ اس سے تباہ برباد ہو رہا ہے, ہمارے مینگرو فارسٹ ہیں وہ اس سے تباہ برباد ہو رہے ہیں. Of course, again, there is a loss in the fish production as well. Export ہمارے پہ بین لگ رہا ہے بہت سی جگہوں سے ہے, ہمارا سی فوڈ کنٹامنیٹ ہو رہا ہے, تو یہ سب جا کے پھر آگے فوڈ سیکورٹی ایشوز بنتے ہیں فار آر فشرمین.
اور سمندری آلودگی دور کرنے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے سندھ کے صوبائی وزیر ماحولیات محمد تیمور تالپور نے کہا,
ابھی تک کوئی 130 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم انسٹال کروا چکے ہیں ویریس انڈسٹریز میں, پر دس از پرابلی 30% of what should be of the others which are still pending. humne abhi binding kar diya hai 87 tanneries pe jo yahan par effluent plants apne laga rahi hain, combined effluent treatment plants specially for tanneries jo kurangi industry area mein located hai. Sindh government has through the water and sewage board initiated this project jisme 5 combined effluent treatment plants lag rahe hain various industrial zones pe.
تیمور تالپور نے کہا کہ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے تحت حکومت کو اختیار ہے کہ سمندری پانی کو آلودہ کرنے والے اداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے.
سندھ ای پی اے نے 382 کیسز فائل کیے ہیں بیفور دا جوڈیشل مجسٹریٹ اگینسٹ دیز پولیوٹنگ انڈسٹریز. 152 کیسز ہیں وچ ہیو بین فائلڈ بیفور دا الیکشن پروٹیکشن ٹریبیونل اگینسٹ دیز پولیوٹنگ انڈسٹریز. تو وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ وی آر ورکنگ آن اے ویری فاسٹ پیس. جو اس پہ امپلائی نہیں کر رہے ہیں, جو اگنور کر رہے ہیں, وی ہیو گیون دیم اے 4 months پیریڈ جو میرے خیال سے کافی ٹائم گزر گیا ہے, اینڈ دین اگین وی ول ٹیک ایکشن.
تیمور تالپور نے مزید کہا,
پر اب نارملی جو آپ کی انڈسٹریز ہیں دے ہیو آلریڈی بین اسٹرکٹلی آسکڈ ٹو انسٹال دیئر پری ٹریٹمنٹ فیسلٹی ود ان اگین 4 months پیریڈ, جس کے بعد میں بتایا وی ول اگین بی ٹیکن ایکشن وچ ول بی انیشیٹڈ بائی دی پروویژن آف دی سیپا ایکٹ 2014.
اور پاکستان میں سمندری زندگی پر ریسرچ کے وفاقی ادارے میں ماحولیات کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر نصرت خان نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں سمندری زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ پلاسٹک کی آلودگی سے لاحق ہے.
پلاسٹک جو ہے وہ صرف ہیلتھ امپیکٹ نہیں کرتی, اکنامیکل ڈیمیج بھی کرتی ہے. آپ کی جو معاشی حالت ہے اس کو بھی کسی حد تک پیسے آپ کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, جو آپ ڈیولپمنٹ میں کر سکتے ہیں وہ آپ سمندر کو کلین اپ پہ کر رہے ہیں.
اور جیو ٹی وی نیٹ ورک کراچی کی براڈ کاسٹ جرنلسٹ انیبا وقار نے جو ماحولیاتی آلودگی پر رپورٹنگ کرتی ہیں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے ساحلی علاقوں پر انہوں نے کبھی بھی کسی حکومتی ٹیم کو کچرے کی صفائی کرتے نہیں دیکھا.
मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट के इदारे को वहाँ पे बीच क्लीनिंग ड्राइव करते हुए नहीं देखा। हाँ, WWF है, IUCN है या दूसरे इदारे, इवन कंपनीज हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, वो वहाँ पे बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज नहीं देखी।
और सिंध के वजीर माहौलियात मोहम्मद तैमूर तालपुर ने प्लास्टिक आलूदगी के सदबाब के बारे में हुकूमती इकदाम पर बात करते हुए कहा,
लेसनिंग द प्लास्टिक एज मच एज वी कैन, पुटिंग एज मच रिस्ट्रिक्शंस एज वी कैन, नॉन बायोडिग्रेडेबल टोटली बैन कर देंगे। हमारा अब इंटरेस्ट ये होगा कि हम चीप और सस्ते क्लॉथ के बैग अगर इंट्रोड्यूस कर सकें, बट देन अगेन देयर इज सम थिंग्स जो आप प्लास्टिक बैग के अलावा उठा ही नहीं सकते, जिनमें लिक्विड भी होते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो वी आर थिंकिंग ऑफ।
और सिंध में कचरे के बंदोबस्त के आइंदा के मंसूबे का जिक्र करते हुए सिंध के वजीर माहौलियात मोहम्मद तैमूर तालपुर ने कहा,
हमारा 18 न्यू लैंडफिल साइट्स के लिए अप्रूवल आ गया है। तो वी हैव अनदर ऑल टुगेदर आई थिंक 18 साइट्स, न्यू साइट्स फॉर दिस व्हिच विल बी ऑपरेशनल विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 months।
ये थी पाकिस्तान में समंदरी आलूदगी के असरात और उसके सदबाब के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम पर एक खसूसी रिपोर्ट। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। तैमूर तालपुर ने मजीद कहा,